عليكم السلام. مناسبت سے آج کی گفتگو میں زکات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سنیں گے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں خیرات، صدقات اور ضرورت مندوں کا مالی تعاون، یہ صدقہ کی بہترین صورت ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں اسے اختیار کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت مطہرہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نفع رسانی اور خیر بانٹنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان میں یہ سخاوت اور دریا دلی پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی، اور اس کی وجہ بھی حدیث میں بیان کی گئی. کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے ملاقات ہوتی. یعرض علیہ النبی القرآن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اترا ہوا قرآن کریم حفظ جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، جب روزانہ جبریل امین آپ سے ملتے تو اس خاص خوشی کی کیفیت میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت میں، تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی. زکات کے حوالے سے گفتگو سے پہلے تین بہت بنیادی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان پر توجہ دیں گے. پہلی بات، اللہ کی مخلوق پر سلیقے سے مال خرچ کریں تو صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن سعد انصاری فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی سچائی پر میں قسم کھاتا ہوں. وہ باتیں کتنی سچی ہوں گی جن پر ساری کائنات کے سچے قسم کے ذریعے سے تاکید کر رہے ہیں. پہلی بات، ما نقص مال عبد من صدقت، صدقہ و خیرات کرنے سے کسی کا مال حقیقتاً کم نہیں ہوتا. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، اگر کسی بندے پر ظلم یا زیادتی ہو اور وہ اس پر صبر کرے اور برداشت کر لے تو اللہ تعالی یقیناً اس کی عزت میں اضافہ کر دے. ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جب کوئی شخص اپنے اوپر بھیک کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جب کوئی شخص درگزر کرنے کو اپنی ادا بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کر دیتا ہے. وَمَا تَوَازَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, اور جو اللہ کی خاطر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے, اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا توکی فیوکی اللہ علی, روک روک کر نہ رکھا کر, اللہ بھی رزق یا اسباب رزق تم سے روک لے گا. انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علی, اس کی راہ میں خرچ کرتی رہا کر اور بہت گنتی کے چکر میں نہ پڑا کر, کہیں اللہ بھی تجھے گنتی کا ہی نہ دینا شروع کر دے. اللہ ولا تعی فیعی اللہ علی, بچا بچا کر اور سنبھال سنبھال کر نہ رکھا کر, ورنہ اللہ بھی تیرے لیے سنبھال کا معاملہ یعنی عطا اور رحمت کا ہاتھ کہیں کھینچ نہ دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں, انفق یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے میرا دیا ہوا خرچ کرتا رہا کر, میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر, تم فقالے پھر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا, پھر ہم تجھ پر خرچ کریں گے, اور ما من یومن, ارتبور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا, یصبح العباد فیہ, کہ لوگ جب بیدار ہوتے ہیں, الا ینزلان ملکان, دو فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں, فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اپنے خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما. ویقول الآخر, اور دوسرا یہ کہتا ہے, اللہم اعط منفقا منفقا طلفا, اے اللہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والے بخیل کو مال کی برکت سے محروم کر دے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا, اب ذرا اس پر توجہ دیجیے, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا, ولا تلام علی کفاف, تیری اپنے گھریلو یا خاندانی ضرورتوں کے لیے جو تو جمع کر کے رکھتا ہے اس پر تیرے لیے کوئی ملامت نہیں. یہ نہ ہو کہ گھر والے مسائل کا شکار ہو جائیں, بلکہ وابدا بمن تعول, خرچ میں پہل ان سے کر جو تیرے زیر کفالت ہیں, یعنی اہل و عیال, اور یاد رکھ, والید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے یقیناً بہتر ہوتا ہے, اوپر کا ہاتھ دینے والا اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, من تصدق بعدل التمرۃ من کسب طیب, اب چونکہ ہر بات کی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا, میں چاہوں گا آپ بات کو مربوط کرتے چلے جائیے, سمجھتے چلے جائیے, جو شخص کسی ایک کھجور کو یا ایک کھجور کے برابر بعدل تمرن,
ایک تمرتن ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں حلال مال میں سے خیرات کرتا ہے. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا لا يقبل الله الا الطيب، اللہ تعالی حلال ہی کو قبول کرتے ہیں، اللہ حلال ہی کو قبول کرتے ہیں. جو شخص ایک کھجور کی قیمت کے برابر حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ اس کے دیے ہوئے مال کو دائیں ہاتھ سے قبول فرما دے. یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے، اصل میں دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں. ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے بڑھانا شروع کرتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے پالتو جانوروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے اور پالتے پوستے ہوئے انہیں پروان چڑھاتے ہو. حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا ننا منا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا. وہ معلوم ہوا کہ کسی کی مدد کرنا اور مالی اعانت کرنا نہ صرف صدقہ ہے بلکہ یہ اچھی بلی سرمایہ کاری بھی ہے. دوسری بات، جو خرچ کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ضرور مل کر رہتا ہے، یہ ایک کلیہ ہے جو اللہ کے ہاں طے ہے. سورہ روم میں ہے وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بن کر جو زکات تم دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، یہ زکات دینے والے ہی مال میں بڑھوتری کے گر کو جان چکے ہیں. مال کو بڑھانے والے اور اپنے مال کو کئی گنا کر لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنے مالوں میں سے جو تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور یہ سن لو کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں کیا کرتا، اسے ہمیشہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. اور وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو مال بھی تم بطور خیرات خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تمہاری حق تلفی نہیں. سورہ مزمل آپ پڑھتے رہتے ہیں، آخری آیات پڑھتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم خیر یا مال اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں یقیناً پاؤ گے. وہ خیر و اعظم اجرا، وہی عظیم اجر دینے والا ہے، وہ بہترین اجر دینے والا ہے. سورہ سبا میں ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کوئی چیز بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. فهو يخلفه، وہ اس کی جگہ یقیناً اور دے دیتا ہے. وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. سورہ فاطر میں ہے وانفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے چھپا چھپا کر چپکے چپکے رازداری سے یا بعض دفعہ اعلانیہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ، ان کو ہم پورا پورا دیں گے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیں گے. اور جا جتنا اللہ عظیم ہے اس کا فضل بھی اتنا ہی عظیم ہے. یہ بات میں نے آپ کو سنائی کہ تابعی کہ ہاں ایک خاتون آئی تھوڑا سا شہد برتن میں مانگنے کے لیے کہ میرے بچے کا سینہ پکڑا گیا جکڑا گیا ہے, میں چاہتی ہوں اسے شہد کھلاؤں. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے ایک مشکیزہ شہد کا اٹھا کے دے دو. اس نے کہا حضرت یہ تو کولی میں لینے کے لیے آئی ہے, چھوٹے سے برتن میں لینے کے لیے آئی ہے. آپ فرماتے ہیں مشکیزہ اٹھا کے دے دوں. تو آپ نے فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے, ہم اپنی شان کے مطابق. سورہ انفال میں ہے وما تقدموا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. یہ قرآنی حقائق ہیں, جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. سورہ محمد میں ہے ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخیلی کر جاتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه, جو بخیلی کر رہا ہے وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور جان لو کہ غنی حقیقتا اللہ ہے, تم سب اس کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم اس سے روگردانی کرو گے یعنی اس سعادت سے محروم کر دیے جاؤ گے یعنی خود کوشش نہیں کرو گے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, تمہاری جگہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے, اس کی راہ میں خیرات کرنے والے. اور ایک مثال دے کر بات سمجھائی, ایک مثال دے کر بات سمجھائی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء, سورہ نحل کی آیت نمبر 73 میں فرمایا ذرا غور کرو, ایک بندہ وہ ہے جو کسی دوسرے کا غلام ہے, وہ کسی دوسرے کا غلام ہے. لا يقدر على شيء, وہ ذرا برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا, ذرا برابر کسی چیز کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. ایک تو یہ شخص ہے, ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا, اور دوسرا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اسے پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے. اب تم ہی بتاؤ حل یستوون, یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو دینے والا ہے وہ یقیناً بازی لے کے جا رہا ہے. تیسری بات, اور میں چاہوں گا اس پر بھی بہت توجہ ہو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ کانسیپٹ کلیئر کیجئے, سرمایہ دارانہ نظام دنیا بھر میں موجود جو ایک تہذیب اور تمدن اور معاشرت کو رواج دے رہا ہے, اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعارف کرائی گئی معیشت اور آپ کا دیا ہوا نظام, اقتصادیات کا نظام, ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کو ذرا سمجھیے. ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اسی کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. مال حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا, قرآن کریم میں 10 جگہ اللہ نے فرمایا, 10 جگہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. 8 جگہ فرمایا میرے دیے میں سے خرچ کرو, ایک جگہ فرمایا آتوہم مما للہ الذی آتاکم, دو ان کو اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں دیا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور سورہ حدید میں ہے انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں میں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے کہ مال تمہارا نہیں. للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی میراث حقیقتاً اللہ کی ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے حقیقی وارث ہم. وہ درویش کسی محل کے سامنے سے گزر رہا تھا، رک گیا دروازے پر، کہا کہ میں اس سرائے میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. تو کوتوالوں نے کہا کہ بابا یہ تمہیں سرائے نظر آتی ہے، یہ تو محل ہے، کہ اس میں کون رہتا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت، ان کے بعد کون رہے گا؟ ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے. اچھا بادشاہ سلامت سے پہلے کون رہا؟ ان کے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے والد صاحب، جنہوں نے یہ محل بنایا. تو درویش نے مسکرا کے کہا کہ پگلو، جس جگہ اتنے لوگ رہ کر چلے گئے ہوں اور اتنوں نے آ کر رہنا ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کی زمین میں 3 گھنٹے مسلسل ٹرین چلتی تھی اور ان کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی، ان کو بھی صرف 2 گز زمین ملی ہے. اس لیے کہ حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ ہے. 7 مقامات پر قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم نے جو اس کی راہ میں دینا ہے وہ اسی کے دیے میں سے دینا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق کی بھی بات کھولوں، رزق کیا ہے؟ کیا صرف خوراکی رزق ہے؟ عربی زبان میں ہر عطا، ہر بخشش رزق ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں میسر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے میسر آتی ہے. ما اصابک من حسنت فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں رزق وہ عطیہ ہے جو جاری ہو، جو جاری ہو، رزق وہ عطیہ ہے جو جاری ہو، وہ دنیاوی ہو یا اخروی. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہاں رزق سے مراد وحی الہی ہے، نبوت ہے. اور یہ بھی واضح ہوا کہ رزق کی اعلی ترین قسم وحی کا علم ہے. آج جسے ہم قرآن کا علم کہتے ہیں، حدیث کا علم کہیں گے، گویا جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا اسے عمدہ ترین رزق سے نوازا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت کا رزق عطا فرما، گویا محبت کو رزق قرار دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، راہ حق میں جان قربان کر کے شہادت حاصل کروں، اس کو رزق کہا جا رہا ہے. اس طرح یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب رزق ہے. چنانچہ وقت بھی رزق ہے، ہوا سے خمسہ بھی رزق ہیں، صحت اور تندرستی بھی رزق ہے، عقل و فہم بھی رزق ہے، تجربہ و مہارت بھی رزق ہے، اولاد بھی اسی طرح سے رزق ہے جیسے خوراک، لباس، رہائش، مال و دولت ہمارا رزق ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں. انفاق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، اور نفق کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، چلے جانا. مال کے خرچ کو بھی انفاق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال انسان کی دسترس سے نکل جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات، نفق کا ایک معنی کسی چیز کا دو سوراخ والا ہونا ہے، دو سوراخ. منافق کو بھی دو رخا اس لیے کہتے ہیں، منافق کو بھی منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دو رخا ہوتا ہے، اور سرنگ کو اور شلوار کے نیفے کو بھی نفق کہتے ہیں عربی میں. انفاق فعل متعدی ہے جس کے معنی بنتے ہیں کسی چیز کو دو سوراخ والا بنانا، یعنی رزق عطا جاریہ ہے، وہ ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جا بھی رہا ہے. اب اگر جانا بند ہوگا تو آنا بھی بند ہوگا. پانی اسی ٹینک میں آتا ہے جس کی ٹوٹیاں نیچے سے کھلی ہوں. اگر جانا بند ہو جائے گا تو پھر یقیناً اوپر سے آنا بھی بند ہو جائے گا، اور جب تک گزرگاہ کو کھلا رکھو گے، پھر میرے جملے پر غور کیجئے، پانی کو اگر بند کر دو گے تو کچھ عرصے بعد وہ بو چھوڑ جائے گا، اگر اسے کھلا رکھو گے وہ تازہ رہے گا. اسی طرح رزق کی گزرگاہ کو بھی کھلا رکھو گے تو یہ رزق پاکیزہ رہے گا. لہذا وقت کو بھی کسی بھلائی میں خرچ کرنا یہ وقت کی خیرات ہے. صحت اور تندرستی سے کسی کے کام میں مدد کرنا یہ جان کا صدقہ ہے. زبان سے اچھی بات کہہ دینے کے بارے میں فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، خیر کی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ تمام صورتیں انفاق فی سبیل اللہ کی ہیں. اور ایک بہترین صدقہ میں درخواست کروں گا، اس پر ذرا توجہ دیجیے، ایک بہترین صدقہ بتاؤں. حضرت سراقہ ابن مالک فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں اس دھرتی پر سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ ہے کہ ابنتک مردودت الیک، تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن خاوند کی وفات کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے تمہارے پاس واپس آ گئی اور تم نے اسے بوجھ نہیں سمجھا. نہ تم نے بوجھ سمجھا، نہ تمہاری بیوی نے بوجھ سمجھا. لیس لہا قاسب غیرک، اور تیرے سوا اس کو کوئی کمانے والا نہیں. پھر اس پر جو خرچ کرو گے یہ دنیا کا بہترین صدقہ ہے. بیٹی گھر آ گئی تو باپ کے ماتھے پہ کیوں تیوڑیاں آ جاتی ہیں؟ اگر بہن بیوہ ہو گئی تو بھائی اس کو کیوں سہارا نہیں دے رہا؟ اس پر جو مال خرچ ہوگا وہ حضور فرماتے ہیں بہترین صدقہ ہے. اسی طرح حضور سے پوچھا گیا، فأي الصدقة أفضل، بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، الصدقۃ فی رمضان، رمضان میں خیرات کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. اسی طرح ابو ہریرہ نے عرض کیا، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ، بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا جُهْدُ الْمُقِلِّ، کم مال والے کا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا. ایک صحابی حضور کے اعلان کرنے کے بعد صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں، پانی کی مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو جو اجرت کے طور پر چھوارے ملتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں لا کے عرض کرتے ہیں، مال پر کیا کٹا ہوا ہے؟ اللہ کے حبیب وہ چھوارے اس سارے مال پر یوں بکھیر کے فرماتے ہیں، ان چھواروں کی برکت سے اس سارے مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح فرمایا افضل الصدقات ان يتعلم المرء المسلم علما، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان دین سیکھے، علم سیکھے، ثم يعلمه اخاه المسلم، اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. فرمایا خیر الصدقات ما كان على ظهر غنى، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد بھی آدمی مالدار رہے، سب کچھ لٹا دینا، یہ صدیق کی شان ہے اور یہ صدیق ہی کی شان ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنی گردن کے ساتھ اپنا ہاتھ باندھے بھی نہ رکھ کہ جیب کی طرف نہ جائے. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ پھر بعد میں تو پریشان ہوتا پھرے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ایک درہم خیرات کر دینا مرتے وقت کے 100 درہم خیرات کرنے سے حضور نے فرمایا افضل. میرے بزرگوں اور دوستو، ان تمام صدقات میں سے افضل صدقہ وہ ہے جو اللہ کا فرض ادا کرنے میں صرف ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، قسم کا کفارہ ادا کرنا، جو فرض ہیں واجب ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو یہ تحریر بھیجی تھی، یہ تحریر بھیجی تھی، اور اس میں یہ لکھا تھا ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ وہ صدقہ کی فرض شکل ہے، اللتی فرضہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کے ادا کرنے کا اللہ کے رسول کو خود اللہ نے حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، الزکات المفروضہ جو فرض کی گئی، وتصوم رمضان. خطبہ حجت الوداع میں حضور نے فرمایا تھا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، پانچوں نمازیں پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے رہو، وادوا زکات اموالکم، زکات دیتے رہو اپنے مالوں کی، واطیعوا ذا امرکم، جو ذوی العمر امر ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو، تدخلوا جنت ربکم، اگر ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو کر. قرآن کریم میں 8 مقامات پر آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. اور زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن ہے. زکات کا حکم تو ابتداء اسلام میں ہی آ گیا تھا، عبوری حکم جاری ہوا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات کریں، قل العفو، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو زائد ضرورت ہے وہ خرچ کرو اللہ کی مخلوق پر. البتہ بطور فرض تفصیلی احکام ہجرت کے بعد آئے، اور ریاستی سطح پر مرکزی طور پر وصولی کا نظام سن 8 ہجری کے بعد قائم ہوا. میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ مسلم معاشرے میں امداد باہمی اور تکافل اجتماعی کی ایک منظم صورت ہے. تو ختم ان اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وہ تردو الی فقرائہم، ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی. زکات مسلم معاشرے میں دولت کی سرکولیشن کا یقینی لازمی نظام ہے. زکات بخل سے انسانی مزاج کی پاکیزگی کا روحانی نظام ہے. اور شرعاً زکات دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. زکات دینے کا مطلب کیا ہے؟ زکات دینے کا مطلب ہے زکات کے مستحق غیر سید ضرورت مند مسلمان کو زکات کے مستحق غیر سید مسلمان کو زکات کے مال کا اس طرح مالک بنا دینا کہ زکات دینے والے کا ہر طرح کا فائدہ اور نفع اس مال سے ختم ہو جائے اور وہ مال مکمل طور پر حقدار کے قبضے اور تصرف میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں زکات. اور زکات انکم پر نہیں ہے، بچت پر لاگو ہوتی ہے. انکم ٹیکس اور زکات میں یہ بنیادی فرق ہے. زکات انکم پر نہیں، بچت پر ہوتا ہے. اور زندگی میں پہلی مرتبہ جو شخص اتنی رقم یا سونے یا چاندی یا مال تجارت یا ان سب کا مالک بنا کہ یہ سب کچھ نصاب یعنی زکات کی فرضیت کے متعین شرعی پیمانے کی مقدار کو پہنچ جائے، اور وہ اس سال گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا ہے وہ 34,000 ہے تقریباً، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اور یہ سرمایہ اس کی اس سال کی ضرورت سے زائد ہو اور اس اضافی رقم پر بچت پر پورا سال گزر جائے اور یہ رقم ضرورت میں استعمال نہ ہو اور بلکہ بچت کے طور پر پڑی رہے، تو اس سرمایہ کو جامد رکھنے کے بجائے اس میں مسلم معاشرے کے غرباء اور مساکین کی کفالت کی خاطر اللہ تعالی کا فرض کردہ حصہ نکالنا، یہ زکات ہے اور یہ لازم ہے. زکات کی ادائیگی کا بار بار تاکیدی حکم آیا ہے، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال محفوظ کرو زکات کے ذریعے سے، حضور نے فرمایا. اور شیخ راتب نابلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے، خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں شام کے ملک میں ٹڈی دل نے حملہ کیا. نوجوان بچوں تو شاید نہ سمجھیں، ٹڈی ایک مکڑی ہوتی ہے، ٹڈی دل یعنی مکڑیوں کا لشکر، یہ اڑتی ہے فضا میں اور اکٹھی آتی ہے. مکڑیوں کے لشکر نے حملہ کیا اور یہ حشرات الارض میں خطرناک ترین مخلوق ہے. ٹڈیوں کا ایک جھنڈ صرف ایک دن میں 50,000 ٹن اناج چٹ کر جاتا ہے. شام میں تاریخی قحط آیا، خلافت عثمانیہ کے وزراء نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے باہر نکلے، میلوں تک کوئی پودا نظر نہیں آتا تھا. ایک وزیر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، اچانک ایک سرسبز لہلہاتا ہوا کھیت نظر آتا ہے. وزیر کو حیرت ہوئی، مالک کو بلایا گیا کہ ٹڈی دل نے ہر طرف چٹ کر دیا ہے سب کچھ، یہ کیا ہے؟ ان کا میں ایک دوا استعمال کرتا ہوں جس دوا نے ٹڈیوں کو میرے کھیت کی طرف نہیں آنے دیا ہے. وزیر نے کہا آپ نے وہ دوا حکومت کو بتا دی ہوتی تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا. انہوں نے کہا لوگوں کو پتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتے، اور وہ دوا ہے زکات ادا کرنا. حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال زکات کے ذریعے سے محفوظ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو زکات ادا نہیں کرتے. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، مت گمان کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ یہ بخل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں سے زکات نہیں دی گئی ہوگی وہ توق بنا کر ان کی گلوں میں ڈالا. تفصیل کا وقت نہیں، زکات دینے والے کے لیے قرآن کریم میں دیگر بشارتوں کے ساتھ دو بڑی اہم بشارتیں، سبحان اللہ. ایک بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہماری دنیا بھی، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی طے کر دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں. قال، اللہ نے جواب میں فرمایا، عذابی اصیب بھی من اشاء، میری سزا تو اسے ملے گی جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. اور اے موسیٰ سن لے، اور اے حبیب اپنی امت کو بھی یہ سنا دیجئے، قرآن میں اتری ہے یہ آیت، عذابی اصیب بھی من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو زکات دینے والے ہوں گے یہ رحمت میں ان کے لیے یقینی بنا دوں گا، لکھ دوں گا. اور دوسری بشارت سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، اے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے زکات وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کے مالوں سے زکات وصول کر کے انہیں اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے، وصد علیہم، اور ساری دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے، آپ زکات دینے والوں پر درود بھیجتی ہے. چنانچہ آل ابی اوفا جب زکات لے کر آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اور عرض کیا، اللہم، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے آل ابی، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی خاص عنایات فرما. یعنی خود جو جملہ حضور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آل ابی اوفا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب زکات کی فرضیت کے اموال متعین ہیں، نقد سرمایہ، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت کسی بھی حالت میں ہو، اس کی ہول سیل قیمت معلوم کر کے. حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں، کان رسول اللہ یامرنا، اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا تھا، ان نخرج الصدقہ من الذی نعده للبیع، کہ ہم زکات ادا کریں ہر اس مال میں سے جس کو ہم نے خرید و فروخت کے لیے طے کر دیا. مال تجارت، زمینی پیداوار کا عشر، مویشی جو سال کا زیادہ عرصہ زمین پر موجود گھاس چر کر چرتے ہیں، یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکات لازم ہے. نقد سرمایہ، سونا چاندی کسی شکل میں ہو، مال تجارت کسی بھی صورت میں ہو، اور زمینی پیداوار. زکات ادا کرنے سے پہلے نیت ادائیگی کی ضروری ہے، اگر زکات ادا کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. جسے دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں، بلکہ ہدیہ اور تعاون اور گفٹ کہہ کر بھی دی جا سکتی. ڈائمنڈ کے زیورات پر زکات نہیں ہے، ہاں اگر مال تجارت کے طور پر کسی کے پاس پڑے ہیں تو وہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان کی زکات دے گا. زکات کی ادائیگی کے لیے، اس میں دو چار منٹ آج آپ کے زائد لوں گا، زکات کی ادائیگی کے لیے اسلامی مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیں، اسلامی مہینوں میں سے، جنوری فروری نہیں، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسلامی مہینے، اس ماہ کی جو تاریخ مقرر کر لیں، ہر سال اسی تاریخ میں اپنے پاس موجود فوری ضرورت سے زائد سرمایہ، مکمل زیور اور مکمل مال تجارت کا حساب کریں اور پھر اس میں سے 40% 2.5%، دیکھو اللہ نے ترتیب کیسے رکھی ہے، جو بغیر کسی محنت کے ملا ہے، جو دفینہ ہے اس میں سے 20%، جو بارش سے کھیتی ہوتی ہے سیراب اس میں سے 10%، جو محنت سے سیراب ہوتی ہے اس میں سے 5%، اور جو بہت محنت سے کمایا جاتا ہے اس میں سے 2.5%۔ کتنی گنجائش اللہ نے دی، ذاتی استعمال کے سامان، گاڑی، دکان، مکان، پلازا جو کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر زکات فرض نہیں ہوتی۔ اس سے جو مال کرایہ حاصل ہوگا وہ اگر خرچ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا تو وہ بچت میں آئے گا۔ زمین خریدتے وقت واضح طور پر نیت تھی کہ فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا، یہ مال تجارت ہے، اس کی موجودہ قیمت پر زکات مال تجارت ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ ادارے ملازمین کو پلاٹ دیتے ہیں، کسی محکمے نے دیا، جب تک پڑا رہے زکات نہیں۔ قرض پر دی گئی رقم جس کا ملنا یقینی ہے اسے اصل سرمایہ میں شامل کر کے زکات ادا کریں گے۔ اگر ڈوبا ہوا قرض ہے واقعتا تو وہ جب ملے گا اس سال صرف زکات دیں گے۔ رفاہی اداروں کی بلڈنگز اور مشینری خریدنے پر زکات خرچ کرنا درست نہیں۔ مریضوں کو دوائیاں دینے اور ان کے مستحق ہونے پر ان کو اطلاع دے کر، اجازت لے کر، ان کے وکیل کی حیثیت سے ان کے علاج یا آپریشن کے اخراجات ادا کرنے پر زکات صرف کی جائے۔ زکات ماں باپ اور اوپر کے جتنے رشتے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، دادا دادی، نانا نانی، نیچے اولاد اور ان کے نیچے جتنے رشتے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، نیچے چلے جائیں، شوہر بیوی کو نہ دے، باقی تمام رشتے دار اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو شرعاً زکات دینا جائز ہے۔ مکان بنانے، خریدنے، بچوں کی شادی کے لیے یا حج کے لیے رکھی گئی رقم پر زکات دینا اگر سال آ گیا ہے، دینا تاریخ آ گئی ہے تو لازم ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ جس سال ملے صرف اسی سال اس کی رقم اپنے مجموعی سرمایہ میں شامل کر کے زکات دیں گے۔ اموال ظاہرہ میں بینک یا مالیتی ادارے جو زکات کاٹ لیں وہ ادا ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یکم رمضان کو یہ نیت کر لی جائے کہ میرے اکاؤنٹ سے جو زکات کٹے گی اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں۔ شیئرز کمپنی سالانہ منافع تقسیم کرتے وقت فیس ویلیو پر زکات کاٹ لیتی ہے، اگر مارکیٹ ویلیو فیس ویلیو سے زیادہ ہو تو معلوم کر کے باقی کی زکات دے دیں۔ اور میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، اسلامی معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور دوسرے جو صاحب نصاب ہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکات دینے والے ہیں اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ زکات لینے کے حقدار ہیں۔ اور وقت سے پہلے اگر ضرورت مندوں کی ضرورت آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ وقت سے پہلے زکات دے سکتے ہیں۔ جب وقت آئے تو پچھلی دی ہوئی زکات کو کیلکولیٹ کیجئے، شمار کیجئے اور اتنی مائنس کر لیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ان العباس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الصدقہ قبل ان تحل فرخص له ذلك۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ وقت مقرر سے پہلے زکات ادا ہو سکتی ہے، تو آپ نے اجازت دی۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کی جائز لازمی ضروریات پوری ہو سکے۔ اور آخر میں عرض کروں گا، فرض کی ادائیگی لازم ہے، اس کے بعد زائد صدقہ ہے۔ پہلے فرض ادا کرو، 1 کروڑ خیرات کر دینا اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایک روپیہ زکات کا ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے، اور اس مال میں سے خرچ کرے زائد صدقہ جو اہل و عیال کی ضرورت سے زائد ہو.
اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے.